بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 861، سورہ اعراف آیت نمبر 175-176.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین. ولو شئنا لرفعناہ بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. واتل عليهم نبأ، اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں پر پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال، اس شخص کا واقعہ، الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں، یعنی توریت کا علم ہم نے اس کو دیا تھا. فانسلخ منہا، وہ اس سے بالکل الگ ہو گیا، نکل گیا. فاتبعہ الشیطان، شیطان نے اس کا پیچھا کیا. فکان من الغاوین، اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا آخری درجے کا کمال، مقصد بتاتا ہے کہ ہوا کیا اور کیسا آدمی کیا ہوا. یہ ایک زبردست عبرتناک واقعہ ہے ایک ایسے شخص کا جو علم کے اندر زبردست مہارت رکھتا تھا، زبردست عالم، زبردست اللہ کی معرفت سے مامور بھرا ہوا، معرفت کا علم رکھنے والا، علم سے پورا بھرپور. کتنی خوبیاں اور صلاحیتیں اس کے اندر، یہاں تک کہ جو دعائیں کرتا تھا وہ دعائیں قبول ہوتی تھیں، مستجاب الدعوات شخص. زبردست عالم، زبردست عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والا، اور زبردست آیات قرآنیہ پر، توریت پر زبردست کنٹرول اور زبردست مہارت رکھنے والا، مستجاب الدعوی شخص، کہ جو دعائیں مانگتا تھا وہ دعائیں قبول ہوتی تھیں. لیکن حال ایسا بحال ہو گیا کہ اب وہ کوڑی کا کرنے رہا، ایک پیسے کی قیمت اس کی نہ رہی. اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسباب صرف یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو اس نے چھوڑ دیا. فانسلخ منہا، وہ اس سے نکل گیا، اللہ کی آیتوں کو اس نے حقیر سمجھا اور اس کو چھوڑ دیا. اتنا کرنا تھا، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اور سب سے بڑھ کر گمراہ ہونے والوں میں اس کا شمار ہو گیا. ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ، اور سوچنے کی چیز ہے یہ، کہ بہت بڑا عارف باللہ، بہت بڑا عالم اور مقتدا شخص، جس کی لوگ اقتدا کرتے تھے، پیچھے چلتے تھے، اس کے اندر جب اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی آئی اور اللہ کی آیتوں کو اس نے چھوڑ دیا، تو پھر اس کا حشر کیا ہوا ہے دیکھیے گا، تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے. پہلے ترجمہ دیکھیں، ولو شئنا لرفعناہ بها، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کر دیتے ان آیات کی بدولت. آیتوں کی بدولت انسان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بلند ہوتا ہے. اللہ کی آیات اور اس کے احکامات پر عمل پیرائی اور اس کی عظمت اور توقیر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بلند ہوتا ہے. لیکن یہاں کیا ہوا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندی پر لے جاتے ان آیتوں کے ذریعے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کا ہی ہو رہا ہے، زمین ہی کے اندر جبے رہا، اونچائی کے لیے وہ تیار نہیں ہوا، عزت پانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا، زمین میں اپنے آپ کو لگائے رکھا. ولکنہ اخلد الی الارض، وہ زمین ہی کی طرف ہوتا رہا. واتبع ہوا، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. الفاظ بھی دیکھتے جائیے، اس کا حال، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. ان تحمل علیہ، اگر تم کتے پر بوجھ ڈال دو گے، وزنی چیز ڈال دو گے، یلہس، تو وہ ہانپتا ہے. ہانپنا کہتے ہیں زبان کو باہر ڈال کر چلنا. کتا ہمیشہ چلتا ہی کیسے ہے؟ اس کی زبان زمین پر لٹکتی رہتی ہے، وہ نیچے کی طرف لٹکتی رہتی ہے منہ سے باہر آ کر. اس کو کہتے ہیں ہانپنا. ایک تو سانس لیتا رہتا ہے اور زبان ہمیشہ منہ سے باہر نکلتی ہے، لٹکتی رہتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں لہس یلہس عربی میں. ان تحمل علیہ، اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں گے، یلہس، تو وہ ہانپتا ہے وہ کتا. او تترکہ یلہس، یا بغیر بوجھ ڈالے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کتے کو، یلہس، تب بھی ہانپتا ہے. ہانپتا ہے وہی منہ باہر ڈال کر ہا 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 کرتے سانس دیتے ہوئے دوڑتا. ذالک مثل القوم، یہ مثال ہے ان لوگوں کی. الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فقصص القصص، پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو قصہ سنا دیجئے. لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ تفکر کریں، سوچیں، غور وچار کریں کہ ہم کو کیسے رہنا ہے، ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. یہ تفکر لوگوں میں پیدا ہو جائے، اس لیے قصے کو سنائیے. فقصص القصص، یہ ابھی جیسے ہم نے عرض کیا، بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے یہ. ایک شخص، اکثر و بیشتر مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، رئیس المفسرین ہیں، سب سے بڑے مفسرین ہیں، انہوں نے یہ فرمایا، اس کا نام تھا بلعام بن باورا. بعض لوگوں نے دوسرا نام بھی بتایا لیکن اکثر بیشتر لوگوں نے بلعام بن باورا اس شخص کا نام بتایا. یہ بلعام بن باورا نامی شخص، یہ بڑا پہنچا ہوا شخص تھا علم کے اندر اور اللہ تعالی کی پہچان کے اندر، زبردست عالم، زبردست مقتدا. مقتدا مانے لوگ اس کی پیروی کرتے تھے، وہ جس راہ پر چلتا تھا اس راہ پر چلتے تھے، اس کے نقش قدم پر چلتے تھے. اور زبردست عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والا، علم اور معرفت سے بھرپور، کوئی صلاحیت ایسی باقی نہیں تھی جو اس کے اندر نہ ہو. یہاں تک کہ اس کو اسم اعظم بھی معلوم تھا، اور اسم اعظم کی وجہ سے وہ جو دعا کرتا تھا اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی تھیں. مستجاب الدعوات کہتے ہیں اس کو، جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے، ہر دعا. تو ایسے آدمی کو مستجاب الدعوات لوگوں میں سے کہتے ہیں، ایسے لوگوں میں تھا. اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بڑا نام ہے، جو شخص اسم اعظم پڑھ کر دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں معلوم اسم اعظم کسے کہتے ہیں، کون سا نام اسم اعظم ہے، یہ حتمی طور پر، متعین طور پر کسی کو نہیں معلوم. جیسے لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے، متعین کسی کو نہیں معلوم، مقرر کسی کو معلوم نہیں کون سی رات ہے، لیکن کون سی ہے معلوم نہیں. ایسے ہی جمعے میں ایک ساعت آتی ہے، ساعت اجابہ کہتے ہیں اسے، قبولیت کی دعا، ساعت، وقت، جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، لیکن نہیں معلوم کون سا وقت ہے. یہ اللہ نے مخفی رکھا ہے، اس کے پیچھے راز ہے. اسی طریقے سے اسم اعظم، اللہ کے کئی نام ہیں، اور مشہور اللہ تعالی کے 99 نام ہیں. ان ناموں میں سے کوئی ایک نام بہرحال ہے، اس کو وہ ایک نام،
وہ اسم اعظم کہلاتا ہے لیکن متعین طور پر نہیں معلوم کون ہے. کوئی کہتا ہے اللہ ہے, کوئی کہتا ہے احد ہے, کوئی کہتا ہے رحمان ہے, کوئی کہتا ہے الہ ہے, کوئی کہتا ہے رحیم ہے. اب یہ الگ الگ طور پر الگ الگ نام لوگ بیان کرتے ہیں, کسی کو نہیں معلوم اصل کون سا متعین طور پر نام. لیکن اس کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں کہ اس پہ اسم اعظم معلوم تھا. چنانچہ اسم اعظم کے ساتھ جو سب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. تو یہ جو چاہتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتا تھا, کرا کر اپنی مراد حاصل کرتا تھا, اور زبردست انسان تھا اس میں کوئی شک نہیں. ہوا یہ کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل آگے کو چلے گئے, اور جیسے ابھی ہم نے چند روز پہلے آپ کو بتایا تھا ملک شام میں ایک قوم تھی بڑی ڈیل ڈول قوم, اس کو قرآن مجید نے قوم جبارین کہا ہے, جبار قوم, ظالم قوم. اس قوم پر جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا, وہ ڈر گئی بنی اسرائیل اور اس پر حملہ کرنے سے باز رہ گئی, اور اس نے اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں کیا, جس کے نتیجے میں آپ کو ہم نے بتایا تھا 40 سال تک میدان تی کے اندر گھومتے رہے, جس میں اللہ نے مزید احسان فرمایا تھا. یہ پوری تفصیل آپ کو ہم نے ایک ہفتے پہلے سنائی ہے. تو جبارین قوم نے جب دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں, حضرت موسیٰ جیسے آدمی ہیں اور وقت کا پیغمبر ہے, تو یہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ہماری حکومت ختم ہو جائے گی, ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. تو انہوں نے سب مل کر فیصلہ کیا کہ اس کے پاس چلا جائے, یہ بلعام بن باورا کے پاس چلا جائے. بلعام بن باورا یہ ملک شام کا رہنے والا, بیت المقدس کے قریب کنعان نامی ایک شہر ہے, گاؤں ہے, وہاں کا رہنے والا تھا, یہ شامی کا, سیریا کا. اور یہ جو قوم جبارین تھے یہ بھی سیریا میں رہتے تھے, شام میں رہتے تھے. یہ سب ان کے پاس آئے, کچھ بڑے لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ بلعام ایسا کیجئے, ایک مہربانی ہم پر موسیٰ حملہ کرنے آ رہے ہیں اور آپ ان کے اوپر بددعا کر دیجئے, آپ بددعا کر دیں گے تو ان کا کام ناکام ہو جائے گا اور وہ ہار جائیں گے اور چلے جائیں گے. تو بلعام بن باورا نے کہا کیسی بات تم کہتے ہو, وقت کا پیغمبر ہے وہ اور اس پر ہم بددعا کریں, کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہم, تم کیا کہہ رہے ہو, یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا. اور وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں, بڑے مقام والے پیغمبر ہیں, اور پیغمبر کے ساتھ مقابلے پر جانے کی کوئی شک تاب نہیں لا سکتا, سوال ہی نہیں ہے, یہ سب باتیں بیکار کی تم مت کرو, چلے جاؤ یہاں سے. اب اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد پھر آئے اور آ کر پھر کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی آپ ایک مرتبہ موسیٰ پر اور ان کی قوم کے اوپر بددعا کر دیجئے تاکہ ہم لوگ ان کی گرفت سے بچ جائیں اور ان کے حملے سے بچ جائیں. بہت اصرار کیا, بہت اصرار کیا, بہت اصرار, یہ بھی انکار پر انکار کرتا رہا, لیکن ان کا اصرار بڑھتا گیا. تو اس نے کہا کہ نہیں, بالکل ہم نہیں کر سکتے, جائیے آپ. تیسری مرتبہ پھر آئے. اب جو تیسری مرتبہ آئے تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, استخارہ کر کے ہم دیکھتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے پوچھ لیتے ہیں, مانگ لیتے ہیں, اجازت لے لیتے ہیں. اللہ کی اجازت ہوگی تو پھر ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے تو ہم بددعا نہیں کر سکتے, یہ کام کر ہی نہیں پائیں گے. اب تیسری مرتبہ میں اس پوزیشن پر یہ آ گئے. اب اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی, جس طرح سے بھی مانگی ہو, استخارہ کیا ہو یا دعا کی ہو یا جو کچھ بھی کیا ہو, حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں بات ڈال دی گئی کہ بالکل مت کرنا, خبردار, یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے, موسیٰ کے اوپر بددعا کرنے کا کوئی سوال نہیں مڑتا ہے. اب جو پھر آئے تو تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے پابندی ہے، اور یہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا، لیکن تمہارے اصرار پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی، لیکن اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے، سوال نہیں ہوتا. پھر گئے، پھر اس کے بعد بڑی بڑی رشوتیں لے کر اب اس کے پاس آئے. اب رشوتوں کو پیش کر کے، قیمتی رشوتیں پیش کر کے کہا کہ اس کو قبول کر لو اور ایک مرتبہ تم ہماری بات مان لو. اب یہاں بیلنس اتر گیا اور اپنی اصلی جو مقام، اپنے اصلی پوزیشن سے یہ نیچے اترنے لگا. چنانچہ اس کے دل میں رشوت کی محبت پیدا ہو گئی، اور بعض مفسرین لکھا ہے اس کے دل میں تو نہیں ہوئی لیکن بیوی نے اصرار کیا. وہیں پر پریشانی ہوتی ہے، جب آدمی کی بیوی کوئی بات کہتی ہے تو وہیں آدمی لڑکھڑانے لگتا ہے اور اپنا موقف تک بدل دیتا ہے. چنانچہ اس کو بیوی نے اصرار کیا کہ تم اس کی رشوت کو لے لو، یہ چیز قبول کر لو اور جو وہ کہلاتے ہیں وہ دعا کر دو. بس زوال کا وقت قریب تھا، عروجی ختم ہونے والی تھی اور ذلت اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا. چنانچہ اس نے رشوت قبول کر لیا اور بد دعا کر دی. پھر دیکھیے بد دعا کا کیا اثر پڑا ہے اور اس کا ریزلٹ اور نتیجہ کتنا برا نکلا اور کیا سے کیا ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ، سبحانک اللہ.